cartoon where I know who item number 70 ki. Wazahat to usi ke liye kaha hai. Us ayat ka tarjuma ye hai ki hidayat ki liye targhib do. جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا. قرآن حکیم کے بارے میں کئی موقعوں پر گفتگو ہوئی تو میں نے ہمیشہ یہی گزارش کی کہ قرآن پاک ایک تسلسل ہے. جیسے کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دو طرح کی میسیجز ہیں, ایک تو مشابہات ہیں اور ایک بیانات ہیں. اسی طرح قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو اگر ہم انڈیپینڈنٹلی اٹھا کے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بعض اوقات معاملہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. یہ تو ایک تسلسل ہے, ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا پڑتی ہے. اس کو سمجھنا ہو تو ایک آیت کو دوسری آیت کے ترجمے کے ساتھ دیکھیے. اس تناظر میں جب آپ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں گے تو بڑا کلیئر ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے کہیں ہم نے یہ شروع کر دیا کہ ایک ایک آیت کا انڈیپینڈنٹلی ترجمہ کیا تو پھر انسان کئی جگہوں پر کنفیوز ہونے لگتا ہے. اس کا میں آپ کو تناظر عرض کر دیتا ہوں. خود قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے انسان کو دو طرح سے ترغیب دی ہے کہ وہ راہ ہدایت اور صراط مستقیم کو اختیار کر لے. کچھ موقعوں پر اللہ تعالی نے انسان کو مختلف انعامات سے ترغیب دی ہے. ثواب ہے اسی فعل کا کسی خاص موقع پر کیے جانے پر کئی گنا زیادہ ثواب ہے. گھر میں نماز پڑھ لیجئے, ثواب ہے. وہی نماز مسجد میں باجماعت ادا کر لیجئے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے اس کا. شب قدر کی عبادت کا بے پناہ اجر بتایا گیا ہے. لوگوں کی ہم جو خدمت کرتے ہیں کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں کسی کو دے سکیں, دینے والا تو صرف رب ہے. دوسرے ہم خود بے پناہ عاجز ہیں تو اس عجز کے مارے لوگ کسی کی مدد کیا کریں گے. تو ایک عاجز انسان تو صرف کسی کی خدمت ہی کر سکتا ہے, نہ مدد کر سکتا ہے نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے. تو اگر ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں تو اس کے لیے رب نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو میرے نزدیک تو کمال کی بات ہے کہ وہ قرض ہم رب کو دیتے ہیں, رب کو ہی مقروض کر دیتے ہیں, بتائیے. اور پھر وہ اپنے قرض کو سب سے زیادہ آسان طریقے پر ادا کرنے والا ہے. یہ سب ترغیبات ہیں, انعامات کی ترغیبات ہیں کہ انسان کسی طور راہ ہدایت اختیار کر لے, صراط مستقیم پر آ جائے. اور وہ راہ جو اسے دنیا میں بھی معزز کر دے گی اور آخرت میں بھی سرخرو کرے گی وہ راہ اختیار کر لے. تو جہاں اللہ نے انعامات سے ترغیبات دی ہیں وہاں مجھ جیسے انسان جو ये सोचते हैं, कम से कम मैं यही सोचता हूं कि ये दुनिया तो अच्छे तरीके से मैं ऐश से गुजार लूं, आगे देखा जाएगा। तो मुझे ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ने अजाब से डराया है कि शायद इसी खौफ से राह रास्त पर आ जाए लोग। तो इस आयत का पहला हिस्सा उन लोगों की तरफ इशारा करता है जो किसी इनाम के, किसी सिले के लालच में सिरात मुस्तकीम इख्तियार कर लेते हैं। जैसे सेमिनार में मैंने अर्ज किया था कि चूंकि कुरान पाक के नजूल के साथ ही अल्लाह का पैगाम मुकम्मल हो गया, दीन मुकम्मल हो गया, तो यूं नबूवत की फिर जरूरत नहीं रही। इसी निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान हैं। नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने के बाद मुनक़ता कर दिया गया, कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है उसके मुताबिक वक्त के गुजरने के साथ साथ चीजें गर्द आलूद होती रहती हैं, उसकी सही शक्ल सूरत में रद्द बदल होता रहता है। ये कानून फितरत है। उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रब ताला ने एक बंदोबस्त ये किया कि हर सदी के खत्म होने पर ये ज्यादा वाजे हो जाएगा कि एट द टर्न ऑफ ईच सेंचुरी एक मुजद्दद भेजता है अल्लाह, और हर हजार साल के बाद एक मुजद्दद कामिल भेजता है। जैसे मैंने सेमिनार में मिसाल दी थी कि दीन अकबरी एक नया फितना उठा था, और ये वो दौर था जब एक हजार साल इस्लाम को मुकम्मल हो रहे थे। तो हजरत मुजद्दद अलफसानी को भेज दिया गया, उन्होंने आके उस फितने को जड़ से उखाड़ा। इस्लाम के अंदर जो जो चीजें शामिल करने की कोशिश की गई थी उन तमाम रसूमात को, उन तमाम चीजों को खत्म किया, और इस्लाम फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल में लोगों के दरमियान फैलने लगा। तो इस्लाम को गर्दो गुबार से बचाने के लिए तो ये सिलसिला जारी किया अल्लाह ने। तबलीग की जिम्मेदारी अल्लाह ने उलेमा के कंधों पर डाल दी। जब नबूवत का सिलसिला जारी था तो ये काम नबी करते थे, रसूल करते थे, पैगंबर करते थे। जब वो सिलसिला मुनक़िता हो गया वही का, दीन मुकम्मल हो चुका, कोई और नबी नहीं आएगा, तो ये जिम्मेदारी फिर उलेमा को सौंप दी गई। एक और जरिया इस्लाम को फैलाने का अल्लाह ने जारी किया, वो समझने की सहूलत के लिए मैं फिर रिपीट कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सिर्फ समझने की हद तक और समझने में आसानी के लिए मैं एक ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अदरवाइज इसकी कोई हकीकत नहीं है। कि प्रैक्टिकल वे ऑफ प्रीचिंग अल्लाह ने इंट्रोड्यूस कराया। तबलीग तो एक ही है, सिर्फ मैं समझने की सहूलत के लिए अर्ज कर रहा हूं कि आलिम वो है जो सिर्फ ये बताता है कि ये चीज क्या है, या यूं कि ये क्या चीज क्या है, व्हाट इज व्हाट। लेकिन फकीर प्रैक्टिकल तबलीग करता है, वो ये सिखाता है कि किसी चीज को किया कैसे जाता है। आलिम में और फकीर में फर्क यही है कि आलिम चीजों को डिफाइन करता है اور فقیر سکھاتا ہے کہ اس چیز کو کیسے کیا جائے گا. دونوں کے رول اس لحاظ سے تھوڑے سے مختلف ہیں. اسی لیے عالم کو جب آپ تبلیغ کرتے دیکھیں گے تو تقریر کے ذریعے سے یا تحریر سے تبلیغ کرتا ہے. تحریر و تقریر عالم کا حصہ ہے. فقیر پرسنل ایگزامپل کے ذریعے سے تبلیغ کرتا ہے. وہ اسلام کو اپنی ذات پر پوری طرح طاری کرتا ہے. لوگ اس کے ثمرات دیکھتے ہیں اور ان ثمرات کے ذریعے ترغیب پاتے ہیں اور اسلام کی طرف چلے آتے ہیں. جو پہلے سے الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ کا کرم ہے ان پر, وہ پریکٹیکل مسلم بنتے ہیں, فقیر کی زندگی کو دیکھتے ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ خدمت میں پیش کر دوں کہ یہ یوں ہی ہے کہ ایک سیلز مین کھڑا ہو سر راہ, اس کے ہاتھ میں دنیا کی بہترین وٹامنس ہوں, ملٹی وٹامنس اور ملٹی منرلس, لیکن اس سیلز مین کی حالت یہ ہے کہ جسم پر گوشت کا نشان آپ کو نظر نہ آئے, نکاح سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں, آواز میں لغزش ہو اور ہاتھ بہت زوروں سے کانپ رہے ہوں, اس میں اس نے وہ دنیا کی بہترین ملٹی وٹامنس اور ملٹی منرلس پکڑی ہوئی ہوں اور وہ لوگوں سے کہہ رہا ہو کہ بھائیو میں یہ دنیا کی بہترین ملٹی وٹامنس بیچ رہا ہوں, یہ میں خود کھاتا ہوں, مجھے دیکھو میں کتنا صحت مند ہوں, تم بھی یہ کھایا کرو, تو بھلے وہ وٹامنس واقعتاً دنیا کی بہترین کیوں نہ ہو, اس کو کھانے سے انسان بے پناہ صحت مند کیوں نہ ہوتا ہو, لیکن اس سیلز مین کی حالت دیکھ کے جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ میں ملٹی وٹامنس کھاتا ہوں, ان ملٹی وٹامنس کو کوئی نہیں خریدے گا. اس کے برعکس اگر ایک بہت توانا لمبا چوڑا نوجوان جس کی باڈی بہت مسکولر ہے, جسم کا ایک ایک مسل اس کی کپڑوں کے نیچے سے بھی تھرکتا دکھائی دیتا ہے, وہ ایک جگہ کھڑا ہے اور اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ تمہاری صحت کا سبب کیا ہے, تو وہ بڑی لاپرواہی سے کہتا ہے کہ صاحب میں تو نہیں سمجھتا کہ میری صحت کوئی اچھی ہے, میں تو یہ سوکھی روٹی کھاتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, خود دیکھ لیجیے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ اچھی ہے یا بری. تو اس کے بغیر کہے ہر آدمی سوکھی روٹی کھانے لگے گا کیونکہ اس کا نتیجہ اس کے سامنے نظر آ رہا ہے. تو فقیر جب اسلام کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ پریکٹیکل طریقے سے تبلیغ کرتا ہے, اپنے اوپر طاری کرتا ہے اسلام کو, اس کے فوائد اور اس کے انعامات لوگ دیکھتے ہیں اور یوں اسلام کی طرف لوگ دوڑے چلے آتے ہیں. وہ بھی ترغیب دے رہا ہے. تو اس آیت میں جو لفظ للچاؤ کا استعمال کیا ہے رب نے, وہ یہی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دو, چاہے لفظوں کے ذریعے سے چاہے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے, لیکن ان کو ترغیب دو. تو جو لوگ اس کے ذریعے ہدایت پا جائیں گے وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے, رب کو عزیز ہوں گے. لیکن اس کے باوجود, ان تمام کوششوں کے باوجود کہ ان کو لالچ بھی دیا جائے گا, انعامات دکھائے جائیں گے کہ یہ ملیں گے, عذاب سے ڈرایا جائے گا, پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کسی طور بھی اس پیغام کو مانیں گے نہیں. تو جیسے سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں رب نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر کفر لگا دیے گئے, مہریں لگا دی گئی, ان کے دل سیاہ کر دیے گئے ہیں, وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. تو اس آیت کا بقایا حصہ ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جن لوگوں کے دلوں پر کفر لگا دیے گئے ہیں، مہریں لگا دی گئی ہیں، سیاہ کر دیے گئے ہیں، وہ کسی طور اس پیغام کو نہیں مانیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو کسی طور اللہ کے اس پیغام کو نہ صرف یہ کہ ماننا نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی تبلیغ کی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں تھا. اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو نہ تو کسی انعام کی لالچ کے تحت اور نہ کسی عذاب کے خوف کے تحت اسلام کی طرف آتے ہیں، بلکہ اپنے ہی اس غلط ایمان پر قائم رہتے ہیں جو انہوں نے قائم کر رکھا ہے. یہ باقی آیت کا حصہ ان لوگوں کی تو جو مخاطب کرتا ہے. امید ہے اس کی وضاحت سے آپ سیٹسفائی ہو گئے ہوں گی جن کا یہ سوال ہے. ایک اور کسی غیر ملک سے، بیرون ملک سے یہ ایک سوال ای میل کے ذریعے سے آیا ہے کہ وہ لیکچرز میں صبر اور شکر کا ذکر ہے، تو انہوں نے فرمایا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ رب سے کبھی صبر نہ مانگیں بلکہ اس سے اس کا رحم مانگیں. یہ تھوڑے سے میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ میں نے اپنی کسی گفتگو میں یہ نہیں کہا کہ اللہ سے صبر مانگیے. جس گفتگو کی طرف ان کا اشارہ ہے اس میں صرف صبر کی تعریف کی گئی تھی، اس کے انعامات کا ذکر تھا. اسی طرح برداشت کو ڈیفائن کیا گیا تھا اور برداشت کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ برداشت کے انعامات نہیں ہیں، صبر کے انعامات ہیں. اور شکر کو ڈیفائن کیا گیا تھا اور شکر کے انعامات کا ذکر کیا گیا تھا. وہ ان چیزوں کو میں نے یوں ڈیفائن کیا تھا ڈیٹیل میں، اگر میں کسی چیز کو اچھی طرح سمجھ جاؤں گا کہ کیا چیز کیا ہے تو پھر مجھے اس کام کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. پہلے کسی چیز کا جاننا ضروری ہے، پھر اس چیز کا سمجھنا ضروری ہے، اور بعد میں پھر اس پر عمل انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو یوں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈیفائن کیا گیا تھا، ورنہ میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کا نہ صرف قائل ہوں بلکہ پابند بھی ہوں کہ میں تو اللہ سے سوائے اس کے رحم اور رحمتوں کے کوئی سوال ہی نہیں کرنے کو تیار. اس لیے کہ اگر اس نے رحم فرما دیا، ایک جب ہم رحم مانگتے ہیں اللہ سے تو اس ایک لفظ کے اندر بہت سی چیزیں چھپی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا الرحم الرحمین تو ہم پر اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحم فرما دے، تو در حقیقت ہم اس سے ایک چیز نہیں مانگ رہے ہوتے بلکہ ہم رحم مانگ کر اس چیز کا کنفیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم خطاکار ہیں. دونوں ہی باتیں، خطاکار بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں. یہ پہلی بات تو رحم مانگنے کے جواب میں ہے. جب ہم نے رحم مانگا تو اس رحم کے اندر جو چیز چھپی ہے رحم مانگنے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور یہ کنفیشن کیا کہ ہم گناہگار ہیں اور ہم خطاکار ہیں. پھر دوسری جو چیز جس کا ہم نے اقرار کیا اللہ کے حضور، وہ اپنی بے بسی، بے کسی اور عاجزی کا اقرار کیا اللہ کے حضور کہ تو بہت طاقتور ہے اور ہم تیرے مقابلے پہ بے پناہ، بے بس، بے کس اور عاجز لوگ ہیں. اس لیے کہ رحم کی بھیک وہی مانگے گا جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جو بے کسی کی آخری سطح پر ہوتا ہے. رحم کی اپیل وہی کرتا ہے. یا بدس ہو جائے انسان, تو ہم اقرار کرتے ہیں اس کے حضور کے, یا باری تعالیٰ ہم تو بہت زبردست ہے اور تیری قوت کے سامنے ہم بالکل بے بس بے کس اور عاجز ہیں. تیسری چیز جس کا ہم اقرار اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہم سے جو گناہ ہو گئے, جو خطائیں ہو گئیں ہم سے, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ گناہ اور وہ خطائیں ہم کو نہیں کرنا چاہیے تھی اور وہ ہم نے کی. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ہم رب سے اس کا رحم مانگتے ہیں تو ہم در حقیقت کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی استحقاق نہیں بنتا ہے تجھ سے کسی قسم کی رعایت مانگنے کا, اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں. تو اپنی قوتوں کے صدقے اور اپنے زبردست ہونے کے صدقے, اپنے قوی ہونے کے صدقے اور اپنے الرحم الرحیم ہونے کے صدقے کہ تیری سنت یہ ہے کہ تو رحم فرماتا ہے اپنے بندوں پر, تو ہم پر رحم فرما دے. اکیلے ایک رحم اس سے مانگ کے ہم نے یہ سب اس کو امپلائڈ سینس میں عرض کر دیا, اور جب اس نے ہم پر رحم کر دیا, ہمیں معاف فرما دیا, ہماری خطائیں اس نے معاف کر دی, تو خود رب کے کہنے کے مطابق جب کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کی کیفیت بالکل نوزائیدہ بچے کسی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو جب ہم نے اس سے رحم مانگا اور اس نے ہمیں معاف کر دیا تو پھر ہم معصوم ہو گئے. تو اس معصومیت کے حالت میں ہم اس سے یہ کہتے ہیں ہم پر رحمتیں فرما دے. پھر ہم اس رحمت کو وصول کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. اب جس پر اللہ اپنی رحمتیں فرما دے پیچھے کوئی چیز ہی نہیں مانگنے کو رہتی پر. اس لیے کہ اس کی رحمتیں تو احاطہ کیے ہوئے ہیں تمام چیزوں کو. تو یہ بالکل صحیح ہے کہ رب سے ہمیشہ اس کا رحم مانگنا چاہیے, یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ ایک قدم اور چلے جائیں تو رحم مانگنے کے بعد اس سے اس کی رحمتیں طلب کر لیجئے تاکہ انعامات بھی آ جائیں. صرف آپ معافی نہ کیے جائیں بلکہ آپ کو انعامات بھی عطا کر دیے جائیں. میں تو یوں ایک قدم آگے کی بات کروں گا کہ صرف رحم ہی نہ مانگیے بلکہ رب سے اس کی رحمتیں بھی مانگیے. کسی صاحب نے بیرون ملک ہی سے کچھ چیزیں لکھی ہیں, انہوں نے در حقیقت پہلے مجھے یہ لکھا تھا کہ اس میں اعظم کیا ہے اور انہیں اس میں اعظم دے دیا جائے. تو اس کے جواب میں میں نے انہیں ای میل پر جواب دیا تھا کہ صاحب اس میں اعظم کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک سوال یہ پوچھا ہے مجھ سے کہ اگر ان ناموں کو, اس میں اعظم کو ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا تو یہ پھر بہت سے لوگوں تک کیسے پہنچیں گے. اور دوسری بات میرے انجوائے کرنے کی ہے کہ اگر یہ بتایا نہیں جا سکتا تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے پاس ایک اس میں اعظم ہے, آپ کو کس نے بتایا. میں اس کے سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ روحانیت کے اندر تین چیزیں ہیں, تین لیولز ہیں. اس کو اگر ہم دنیاوی زبان میں بات کریں گے تو جیسے ہم بات کرتے ہیں, کوئی ایک سبجیکٹ لے لیجئے, اکنامکس لے لیجئے تاکہ سب لوگوں کو سمجھنے میں آسانی رہے, تو جو اکنامکس کو شروع میں پڑھتے ہیں وہ کتاب کا نام ہی شاید فنڈامنٹلز آف اکنامکس ہے. کم از کم ہمارے زمانے میں تو اس کا نام یہی ہوا کرتا تھا, فنڈامنٹلز آف اکنامکس. یہ بگنرز کو پڑھایا جاتا ہے. تو جو وہ انسان آگے بڑھتا ہے یہ اس کا معیار بڑھتا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب انسان اس میں ماسٹرز کر رہا ہوتا ہے. پھر مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس اور میگا اکنامکس کی بات ہونے لگتی ہے. اگر کسی بگنر ہی کو بجائے اس کی بنیادی چیزیں سکھانے کے مائکرو میکرو اور میگا اکنامکس کی باتیں کر لی جائیں اس کے ساتھ, تو اس کے سر کے اوپر سے گزر جائیں گے, سمجھ ہی کچھ نہیں آئے گی, ساری عمر وہ بھٹکتا رہے گا. تو روحانیت میں اللہ تعالی نے کچھ چیزیں تو وہ ہیں جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو اسپرچولیزم, انٹروڈکشن ٹو تصوف, وہ ابتدائی باتیں. اس میں ہمیں ہر ایک کو بتایا جاتا ہے صاحب یہ روحانیت ہوتی کیا ہے, اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے, کیسے لوگوں کو ملتی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کیا جاتا ہے. تو یہ سب انٹروڈکشن کی باتیں ہیں, یہ ہر ایک جانتا ہے اور ہر ایک کی جاننے کی ہیں, اس سے کوئی کنفیوژنس نہیں پیدا ہوتے. اس سے اگلا لیول وہ ہے جس میں کارخانے قدرت کی ابتدائی باتیں کی جاتی ہیں, اس میں ذکر اذکار, مجاہدے, چلے, کشف و کرامات, اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور یہ سکھائی جاتی ہیں. جب انسان یہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو مختلف چیزوں کے مشاہدے کرتا ہے, مختلف جگہوں کی سیر کرتا ہے. تو اگر اس کے پاس ایک سرٹن ڈگری آف نالج نہ ہو تو وہ بھٹک جائے گا, جیسے کہ اکثر لوگ بھٹک جاتے ہیں. تو وہ پھر بجائے فقیر بننے کے کچھ کا کچھ بن جاتا ہے, اس کے عقائد ہی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. اس لیے اجتناب کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کو عام آدمی کے سامنے ڈسکس ہی نہ کیا جائے, تاکہ کسی کے عقائد میں کوئی خلل واقع نہ ہونے پائے, اس کو کنفیوژن نہ آنے پائے, فرسٹریشن نہ آئے اس میں. پھر اس کے بعد ایک تیسرا لیول ہے جس کو آپ ایڈوانسڈ لیول سمجھ لیجئے. ان کی باتیں صرف ان لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں جو مستند اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جن کے بارے میں مرشد کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسے مقام پر آ گیا ہے جہاں یہ ولی اللہ ہے, بنا دیا گیا ہے, اس کے شولڈر پر مہر لگ گئی ہے بیک پر, وہ باتیں ان کو کہی جاتی ہیں. پھر اس کے آگے وہ مقام شروع ہوتا ہے کہ جہاں انسان جو جو بڑھتا ہے وہ سیکھتا ہے, اس کا تجربہ اس کو سکھاتا ہے, اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے, اس سے وہ سیکھتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں جا کے پھر اس کے علم میں اسمِ اعظم آ جائے گا. تو اسمِ اعظم نہ تو کوئی مرشد کسی کو بتاتا ہے کیونکہ اجازت ہی نہیں, اور نہ ہی کسی کتاب سے اسے پڑھنے کو ملتا ہے, ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا. تو یوں وہ ایک مقام پر آ کر جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا رہتا ہے, ذکر اذکار مجاہدے کرتا ہے, تو پھر اس کو وہ خود بخود اس کے علم میں آ جاتا ہے وہ اس میں اعظم ہے کیا. انہوں نے ایک چیز اور پوچھی ہے کہ ان کے خیال کے مطابق اس میں اعظم سورہ فاتحہ میں موجود ہے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ یا تو رب العالمین ہے لفظ اس میں اعظم, یا رحمان ہے اس میں اعظم, الرحمن. میری گزارش یہ ہے کہ نہ تو یہ سورہ فاتحہ میں پایا جاتا ہے اور نہ ہی ان دونوں لفظوں میں سے کوئی لفظ ہے. میں اتنا تو کلیریفائی کر دیتا ہوں. اور یہ بھی ایک عرض کر دوں تاکہ ان کا کچھ کنفیوژن ختم ہو جائے کہ یہ لفظ کبھی اکیلا کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا، یہ ہمیشہ لفظوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے. اس سے پہلے اور اس کے بعد الفاظ موجود ہیں. خود وہ لوگ جن کو معلوم ہے کہ یہ اس میں اعظم ہے وہ بھی اس کو اس لپٹی ہوئی حالت میں ہی جانتے ہیں. تو یہ بہرحال وہ ورڈ نہیں ہے جو اس میں اعظم ہے، لیکن چونکہ رب تعالیٰ کے نام ہیں، بڑے مبارک ہیں اور ان کی اپنی قوتیں ہیں اور ان کو پڑھنے والا انعامات سے نوازا جاتا ہے، اس کو بہت سے تصرفات حاصل ہو جاتے ہیں اس کو پڑھنے والے کو، ضرور انہیں پڑھنا چاہیے خواہ وہ اس میں اعظم ہیں یا نہیں. اس بحث سے قطع نظر ضرور پڑھیے، بہت برکتیں حاصل ہوں گی اس سے. ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ جناب قبلہ بابا فرید دہنشکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مزار پر ایک جنتی دروازہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو روایت ہے جو سب کے علم میں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں عرض کر دیتا ہوں اگرچہ مجھے خود معلوم نہیں ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ اس کی اصلیت یہی ہونی چاہیے کہ بابا صاحب نے جب یہ فرمایا تو کہ یہ جو آدمی اس دروازے سے گزرے گا جنتی ہو جائے گا، ادھر حقیقت اس وقت یہ کمرہ بابا صاحب کا حجرہ ہوا کرتا تھا، آپ کی رہائش بھی اسی میں تھی، آپ عبادت بھی اسی حجرے میں کیا کرتے تھے جہاں آج کل وہ آرام فرما رہے ہیں، یہ کچا تھا اس وقت. اس حجرے میں آنے کی اجازت بابا صاحب کی قریبی حلقے ہی کو تھی، ورنہ باقی لوگ تو اس کے سہن میں بیٹھا کرتے تھے، دوسرے حجرے بنے تھے جہاں وہ رہتے تھے، مہمان خانہ ہوا کرتا تھا یہاں مسافر خانہ کے لیے اسے، جہاں لوگ آ کے ٹھہرتے تھے اس کے برابر ہی بازو میں لنگر خانہ تھا جہاں سے آئے ہوئے مہمانوں کو مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. لیکن خود بابا صاحب کے حجرے میں داخلہ ان لوگوں کا تھا جو قریبی تھے، اور بابا صاحب کے قریبی لوگ تو صرف وہ تھے جو پریکٹیکل مسلمز تھے، اسلام کو انہوں نے اپنی زندگی پر طاری کیا ہوا تھا. تو جو انسان اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاتا ہے وہ مومن ہے اور مومن جنتی ہوتا ہے. تو بابا صاحب کے تو قریبی حلقوں میں صرف وہی تھے جو مسند قسم کے مسلمان تھے، پریکٹیکل مسلمز تھے، تو وہ تو جنتی ہوں گی. تو یوں یہ روایت ہے کہ اس دروازے سے گزرنے والا شخص جنتی ہو جاتا ہے، کہ بابا صاحب کے قریب اگر آپ کو جانا ہے، بابا صاحب کے قریبی مقربین میں آنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کے لیے لازم ہے کہ اسلام پر پوری طرح کاربند ہوں، اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے ہم دور رہیں، اور جن چیزوں کی تلقین کی ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ ان پہ عمل پیرا ہوں، تو بابا صاحب کے مقربین میں چل جائیں گے. بابا کے مقربین میں جائیں گے تو اتنے نیک ہو چکے ہوں گے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے جنت عطا فرما دے گا. تو یوں اس دروازے سے گزرنے والا آدمی جنتی ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں. کسی صاحب کا بیرون ملک سے ہی سوال ہے کہ what is the real nature of حسن سلوک with parents in Islam. یہ تو جگہ جگہ کتابوں ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں کہ تمہارے والدین میں سے یا ان میں سے ایک، والدین یا ان میں سے ایک جب تمہارے سامنے بڑھاپے کو جا پہنچے تو پھر انہیں اف نہ کہو. میرے نزدیک والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی نہ صرف یہ کہ عزت کی جائے، نہ صرف یہ کہ ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے، بلکہ ان کی دلجوئی بھی بہت ضروری ہے۔ تو اگر ہم ان کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کا اس انداز میں خیال رکھتے ہیں کہ انہیں کبھی اپنی کسی ضرورت کے اظہار کی نوبت نہ آئے، اور ان کی دلجوئی بھی کرتے ہیں، تو یہ حسن سلوک ہو جائے گا۔ دلجوئی کے معاملے میں ہم لوگوں سے اکثر سے کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ بہت لازم ہے۔ اگر ہم حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی دلجوئی ضرور کی جائے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک صاحب نے جناب قبلہ سرکار سید علاءالدین علی احمد صابر صاحب کے بارے میں جاننا چاہا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ سرکار کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں، اگر کلیئر کر دیتے تو میں کچھ عرض کر پاتا ان سے۔ آپ والد کی طرف سے جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کی اولاد سے ہیں، والدہ کی طرف سے بابا فرید کے خاندان سے ہیں کہ آپ کی والدہ محترمہ بابا فرید صاحب کی سگی بہن تھی۔ والد کا انتقال ارلی ایج میں ہو گیا تھا، تو ان کی والدہ نے بابا صاحب کے پاس لے آئی تھی، یعنی اپنے بھائی کے پاس۔ تو بچپن ہی میں، لڑکپن میں انہیں ماموں کے حوالے کر دیا تھا۔ ماموں بھی اپنی جگہ کمال کے ولی اللہ تھے، بابا فرید صاحب جن کی پرواز سے ذرا تم منتہا تک ہے۔ تو بابا صاحب کی تربیت یافتہ ہیں حضرت صاحب، بابا صاحب نے اپنی خلافت بھی عطا فرمائی تھی حضرت صاحب کو، اور سرکار کی شادی بھی اپنی صاحبزادی سے کر دی تھی، لیکن صاحبزادی کا انتقال ہو گیا جلدی شادی کے بعد۔ اس سلسلے میں بہت سی حکایتیں اور روایتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ان روایتوں میں جانے کی بجائے یہ عرض یہی ہے کہ بڑی جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو ولایت عطا کر دی گئی تھی، لیکن آپ پھر تشریف لے آئے واپس، کہ وہ پروانہ ولایت پھاڑ دیا گیا تھا، پھر دوبارہ بابا صاحب نے انہیں پھر بھیجا۔ آپ تشریف لے گئے روکی کے قریب انڈیا میں، آپ کو مزار ہے، وہیں ڈیرے ڈالے تھے، اور سرکار کے پاس مرید نہیں زیادہ جاتے تھے، لوگ نہیں گئے کیونکہ جلال تھا۔ ایک ہی صاحب ان تک پہنچ پائے، وہ جناب شمس ترک پانی پتی تھے۔ شمس صاحب کا تعلق ترکی سے تھا، اس لیے نام کے ساتھ ترک آتا ہے۔ تو بابا فرید صاحب کی شہرت سنی تھی ترکی میں، تشریف لے آئے تھے علم کی تلاش میں۔ بابا صاحب کے پاس تشریف لائے، علم کے لیے درخواست کی کہ علم عطا کر دیا جائے۔ تو بابا صاحب نے فرمایا کہ آپ کا حصہ جناب سرکار سید علاءالدین علی احمد صابر صاحب کے پاس ہے، ان کے پاس چلے جائیں۔ تو فرمایا کہ وہ تو بہت جلالی ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، جاؤ اور ان کی پوچھ سے جانا، ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی دل میں کہنا کہ مجھے بابا فرید نے بھیجا ہے۔ شمس ترک پانی پتی صاحب جب گئے تھے سرکار کے پاس، تو جلال میں آئے تو انہوں نے دور سے آواز لگائی کہ مجھے آپ کے مرشد بابا فرید نے بھیجا آپ کے پاس۔ تو فرمایا پھر آ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ تو یوں جناب شمس ترک پانی پتی صاحب ان کے پاس چلے گئے۔ تو شمس صاحب کی تربیت سرکار کے ہاتھ ہوئی تھی، شمس ترک، شمس نام تھا، ترک ان کی نیشنلٹی کی وجہ سے ترکی سے چونکہ تھے، انتقال کے بعد چونکہ شمس ترک پانی پتی سال میں پانی پت میں دفن ہے تو یوں پانی پتی کہلانے لگے. تو یہ شمس ترک پانی پتی صاحب اکلوتے مرید بھی ہیں اور اکلوتے آپ کے خلیفہ بھی ہیں. مختصراً تو یہی میں عرض کر سکتا ہوں، باقی کتابیں اویلیبل ہیں سرکار کی سوانح عمری پہ، ان میں بہت سی روایات کوٹ کی گئی ہیں، حکایتیں بھی ہیں، تو ان کو اگر آپ ایک طرف کر کے خالصتاً آپ کے احوال پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کس قسم کے مجاہدے کیے ہیں سرکار نے اپنی زندگی میں تو اس مقام تک پہنچے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی سوال ہے فرما دیجیے. وعلیکم السلام. ایک سوال آیا ہے، کیا موجودہ معاشرے میں کسی ایسے معاشرے کی تشکیل کے امکانات ہیں جو کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مرد مومن کی عکاسی اور تصویر کشی کر سکے؟ مایوسی گناہ ہے اسلام میں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت پر امید رہنے کے لیے کہتا ہے. پھر ایک اور بات رب تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا. تو ہمیں مایوسی سے بچنا چاہیے کہ یوں ہم گناہ سے بچ جائیں گے، اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ امید رکھنے والوں سے نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ ان کی امیدیں بھر لاتا ہے. اور اللہ سے یہ اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ یہ معاشرہ، موجودہ معاشرہ، ایسا معاشرہ بن جائے گا جس کا ہر فرد اقبال کا مرد مومن ہوگا. اللہ سے یہی گمان رکھیے تو اللہ اپنے وعدے کے مطابق اچھا ہی کرے گا. ویسے میں یہ عرض کر دوں، جب علامہ اقبال نے مرد مومن کا تصور پیش کیا تھا تو معاشرہ اس سے بہتر حالت میں تھا. اب تو مرد مومن کی جگہ شاید ضرب مومن کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب فرشتے آئیں گے تو ہم جاگیں گے تو شاید اس سٹیج سے ہم آگے نکل آئے. تو فرشتے ضرور آئیں گے لیکن ہاتھ میں گرز لیے ہوئے، اور جب تک گرز ہمارے سروں پر نہیں لگیں گے ہماری آنکھ نہیں کھلے گی. میں اس نسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ضرب مومن کی ضرورت ہے. جس قدر شوقین آج کا معاشرہ ہے ذکر و اذکار اور تسبیحات اور وظائف کا، اگر کہیں ہمارا یہ شوق تسبیحات اور وظائف اور ذکر و اذکار کا اس لیے ہوتا کہ ہم ذکر رب کرتے ہیں، اپنے پالنے والے کو یاد رکھتے ہیں اس ذکر کے ذریعے ہر وقت، تو کتنی اچھی بات ہوتی. مسئلہ تو یہ بن گیا کہ رب کے ساتھ ہمارا رشتہ بھی ہماری دنیاوی ضروریات کے ذریعے سے جڑا ہے، کہ اگر ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو دنیاوی ضرورت کے حوالے سے، اگر اس کے نام کا وظیفہ جپتے ہیں تو اپنی کسی دنیاوی ضرورت کے پوری ہونے کے رشتے سے، اگر کوئی مجاہدہ کرتے ہیں، کوئی چلا کاٹتے ہیں تو وہ بھی اپنی کسی دنیاوی ضرورت. رب کے ساتھ تو ہمارا رشتہ، بہت سے لوگ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ صاحب میں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی میں اس مشکل میں ہوں. نماز کا تعلق رب کی عبادت سے ہے، یہ کہنا کہ سب باوجود نماز پڑھنے کے مسلم ہوں، یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ نماز اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی حاصل ہو جائے کہ ہم پہ کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے کہ نیک بندوں پر جو مشکلیں اور جو مصیبتیں آتی ہیں وہ مجھ جیسے گناہگار سے ہزار گنا زیادہ ہیں. آپ کسی پیغمبر کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجیے، انتہائی مشکل میں زندگی ہے دنیاوی اینگل سے، دنیاوی مال و زر اور دنیاوی آسائشوں سے ہمیشہ تہی دامن پایا ہے. تو اب یہ مرد مومن اس معاشرے میں کیا کوئی تبدیلی لا سکے گا؟ ضرب مومن سے تو آ جائے، لیکن بہرحال پھر بھی وہی میں بات آپ سے کروں گا کہ اللہ سے بہتری کی امید رکھیے اور انشاءاللہ ضرور اللہ بہتری فرمائے گا. ایک صاحب نے بڑی درد سے کچھ تحریر کیا ہے کہ مرد مومن ایک امنی انسان ہے لیکن اس کی ایک جھلک موجودہ معاشرے میں نہیں ملتی. یہ غالباً نے اشارہ کیا ہے سیمینار کی طرف کہ 3 گھنٹے کی پرمغز اور بصیرت آموز تقاریر کا اثر چائے کی میزوں پر دیکھنے میں آیا. لپکنا پلٹنا اور جھپٹنا کا عملی مظاہرہ تھا. ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ زندگی صرف اور صرف زیستن برائے خوردن است. اللہ تعالی بہتری فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں گزارش یہ ہے کہ جس دن ہمارے کنسپٹس کلیئر ہو گئے اسلام کے بارے میں اسی دن معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اسلام تو ہم 2 ڈفرنٹ واٹر ٹائپ کمپارٹمنٹس میں نہیں رکھ سکتے. عبادات اسٹرکٹلی ایک حصہ ہو اور عملی زندگی ہماری دوسرا واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہو، اسلام میں ایسا ہو نہیں سکتا. اسلام تو ایک سنگل یونٹ ہے جہاں عبادات ہماری ٹریننگ کرتی ہیں اور ہمیں تیار کرتی ہیں عملی زندگی میں ایک بہتر انسان کے طور پر بیہیو کرنے. تو جہاں یہ صورتحال ہو کہ رب نے اس کو اس انداز میں تشکیل دیا ہو، اس طرح فارمولیٹ کیا ہو کہ عبادات ہمیں تیار کریں گی عملی زندگی کے لیے، عملی زندگی میں ہم بہترین انسان ہو جائیں، ایسا انسان جس میں تحمل، درگزر، ایثار اور قربانی کا جذبہ بے پناہ ہو، تو ہم اسے 2 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک بہترین مثال یوں ہو سکتی ہے کہ نماز جیسی بنیادی اور اہم عبادت which forms the very basis of اسلام، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تمہاری نماز تمہیں برائیوں سے روک دے تو نماز ہے. تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ عبادات کیا ہیں. یہ ذکر اذکار اور یہ وظیفے جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم بدقسمتی سے اسے دنیاوی حصول کا ذریعہ بنا بیٹھے، یہ ظلم ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن اتارا تھا اس لیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائی دے جائے، ہم یہ جان لیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ کا پسندیدہ راستہ کیا ہے. اور قرآن کی تمام تعلیمات ایک ہی ڈائریکشن میں ہیں، کہ اس دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے تاکہ ہم نیک کام کرنے لگیں. وہ قرآن جو دنیا سے ہمارے دنیا کو ہمارے دل سے نکالنے کے لیے اترا, ہم نے اس قرآن کے مختلف حصوں کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. اللہ دنیا کو حقیر ترین چیز گردانتا ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مری ہوئی بکری جس کا گوشت سڑ رہا ہے, جس میں کیڑے چل رہے ہیں, اس کے ایک بال سے بھی زیادہ حقیر قرار دیتے ہیں اس دنیا کو, کہ رب کے نزدیک دنیا کی ویلیو اس گلی ہوئی سڑی ہوئی بکری کے ایک بال کے برابر بھی نہیں. اور ہم اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی جان پر ظلم کی انتہا ہے. اس قرآن کو تو استعمال کیا جانا چاہیے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت ہی نکل جائے. بہت سیریس باتوں کی طرف لے گیا کہ آپ کے کھانے کا ٹائم ہو رہا ہے. آپ کا یہ سوال کہ بابا صاحب کی پرواز کو تو میں نے سدرت المنتہا تک قرار دے دیا, لال شہباز قلندر صاحب کے بارے میں آپ نے کوٹ کیا کسی شاعر کے ایک شعر کے, شہباز کرے پرواز کہ جانے راز دلاں دے, یہ کون سی پرواز ہے؟ پہلی تو گزارش میں آپ سے یہ کر دوں کہ بابا صاحب کی پرواز سے درد تم انتہا تک جو میں نے عرض کی وہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب سے فرمایا تھا کہ تمہارے اس مرید کی پرواز سدرت المنتہا تک ہے, ورنہ میں اس قابل کہاں کہ میں کسی بزرگ کی پرواز کے بارے میں عرض کر سکوں کہ ان کی پرواز کہاں تک ہے. ایک بہت بڑے سرجن کی پروفیشنل سکل کہ وہ کیسا سرجن ہے, اس کے بارے میں صرف اتنی بات کہنے کے لیے کہ بہت زبردست سرجن ہے, خود انسان کا کم سے کم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونا تو ضروری ہے. تو جو کبھی کمپاؤنڈر نہیں رہا وہ آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی بہت اچھا سرجن ہے؟ اس لیے کہ اسے ادراک ہی نہیں کہ سرجری ہوتی کیا ہے. تو اچھے اور برے کا فیصلہ تو بعد میں کرے گا. تو حضور میں تو وہ آدمی ہوں جو کبھی کمپاؤنڈر بھی نہیں رہا کسی ڈاکٹر کا, تو میں کیسے یہ کہہ سکتا ہوں؟ میں تو بہت سبل آدمی ہوں, بہت حقیر انسان ہوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بابا صاحب کی پرواز سدرت المنتہا تک تھی؟ یہ تو جناب خواجہ غریب نواز صاحب نے فرمایا تھا, اور یہ میرا ایمان ہے کہ خواجہ صاحب نے اگر فرمایا ہے تو غلط نہیں ہو سکتا. سچ ہے, بابا صاحب کی پرواز سدرت المنتہا تک یقیناً ہے. اور جناب قبلہ شہباز لال قلندر صاحب کے بارے میں جو شعر آپ نے لکھا, تو حضور بات یہ ہے کہ اس پر اگر میں کچھ ذرا سا بھی بولوں گا تو آپ میں سے اگر کوئی شاعر ہیں تو بھی میں پٹ جاؤں گا ان کے ہاتھوں. یہ تو شاعر کی تخیل کی پرواز ہے, ورنہ دلوں کے راز تو صرف رب جانتا ہے. رب کو ہم ستار کہتے ہیں. اگر کل کو یہ کوئی کہہ دے کہ وہ ستار کیسے ہے تو میں تو یوں سمجھا لوں گا بڑے اٹکل پچو طریقے پر, جب انسان کے پاس تعلیم اور علم کم ہوتا ہے تو ایسے ہی سہارے ڈھونڈتا ہے جس طرح میں ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو چیزوں کو. تو پھر علم سے تو میں ایکسپلین کر نہیں سکتا کہ وہ ہے نہیں میرے پاس, تو میں یوں ہی عرض کر سکوں گا آپ کی خدمت میں جیسے میں. تو ستار اس لیے ہے کہ دیکھیے جو کچھ ہم سوچتے ہیں دنیا کی کوئی مشین اور دنیا کا کوئی انسان اسے پڑھ نہیں سکتا, وہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں ہماری سوچوں پر. ورنہ جتنے غلط خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں, جو میری سوچ جتنی غلط ہے, اگر آپ لوگوں پر آیا ہو جائے تو آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے. تو یوں اللہ نے میرا ایک پردہ قائم کر رکھا, بھرم قائم رکھا. میں گھر سے کیا کھا کے آیا ہوں, میری غربت کا اللہ نے ایک بھرم قائم رکھا ہے کہ وہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ میں نے کھایا کیا ہے. میرے دل میں کیا ہے, میرے فیوچر ارادے کیا ہیں, وہ کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ نے ایک بھرم قائم رکھا ہے. تو وہ ستار ایوب اس لحاظ سے بھی ہے کہ میری سوچ کو بھی اس نے محفوظ رکھا ہے لوگوں کی نظروں سے, میرے دل کے ارادوں کو بھی محفوظ رکھا ہے لوگوں کی نگاہوں سے, اور میرے کھانے کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو جس چیز کو اللہ چھپانا چاہ رہا ہے اس کو کون جان سکتا ہے؟ ہاں, رب کبھی کسی ولی پر کسی چیز کا اظہار کر دے, اس کو اجازت دے دے کہ وہ دیکھ لے, وہ جان لے, تو جان لیتا ہے. لیکن مشروط ہے یہ اس بات سے کہ اگر رب چاہے تو ظاہر کر دے, اور رب کیونکہ ستار رہے, کسی کے برے ارادے کو نہیں ظاہر کرتا, یہ یاد رکھیے گا. کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس سے کسی بندے کی کوئی توہین ہو جائے کسی صورت سے. جو چیزیں اس نے پوشیدہ رکھی ہیں اس میں ان چیزوں کو پوشیدہ رہنے دے گا, جس سے اس کے کسی بندے کی توہین ہوتی ہو, اس کا راز فاش ہوتا ہو, جس سے اس کی عزت پر حرف آ جائے, چھپاتا ہے وہ ستار الایوب ہے, یہ یاد رکھیے گا. میں جناب شہباز لال کنر صاحب کے ساتھ معذرت سے یہ عرض کر رہا ہوں, جو کہہ رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ آپ مجھے ان سے پٹوانا شروع کر دیں. اچھے بزرگ ہیں وہ, بہت اچھے بزرگ ہیں, لیکن آدمی کو اپنے عقائد درست رکھنے کے لیے یہ کلیئر ہونا چاہیے مائنڈ میں کہ انسان کی حدود کہاں تک ہیں, اور ولی اللہ بہرحال انسان ہوتا ہے. دعا کا یہ ہے کہ جو صاحب دعا ہیں, صاحب دعا جو لوگ ہیں, مستجاب الدعا دعوات, وہ اس لیے مستجاب دعوات کہلاتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ان کی دعائیں بھی 100% قبول نہیں ہو پاتی, اس لیے کہ رب اپنی مرضی کا مالک ہے, وہ پوری کائنات کو آپریٹ کرتا ہے. 100% دعا ان کی بھی قبول نہیں ہوتی, اور ایسے لوگوں کی زندگی میں بھی وقت آتا رہتا ہے, وقتاً فوقتاً. مسجد دعوات کو تو چھوڑ دیجئے, وہ لوگ جو صاحب عمر ہیں کہ جو زبان سے کہہ دیں وہ رب نے کر دیا, سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی رحمتیں نازل فرمائی ہیں, ایسے تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ وہ صاحب عمر ہیں, خود ان پر یہ وقت آتا رہتا ہے وقت فوقت کہ وہ جو زبان سے کہتے ہیں رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے پوری کرتا رہتا ہے, سڈنلی درمیان میں عام طور پہ 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے, یا پھر بعض کا 7 دن تک ایکسٹینڈ کر جاتا ہے, جو کہا اس کے بالکل الٹ, جو کہا اس کے بالکل الٹ. تو جب شروع شروع میں کسی انسان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اسے سر پکڑ کے بیٹھتا ہے, یا اللہ میں نے کیا کر دیا, جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہو رہا ہے, تو کل تک تو اتنا مہربان تھا کہ جو کہتا تھا وہ صحیح کر دیتا تھا. تو بڑی دیر میں یہ بات سمجھ آئی, تو بیوقوف آدمی یہ تو خود اس انسان کے اپنی بہتری میں ہے, اس ولی اللہ کی بہتری میں, اس صاحب عمر کی بہتری میں ہے کہ اگر ہمیشہ وہی کام ہونے لگے جو وہ زبان سے کہہ دے تو اس میں تو تکبر آ گیا, وہ تو اپنے آپ کو کچھ کا کچھ سمجھے گا. تو رب تعالیٰ اسے جھٹکا دیتا ہے کہ دیکھو رب میں ہی ہوں, تم میرے بندے ہو اور عاجز بندے ہو, جب چاہوں میں ہر وہ کام کر دوں جو تم کہتے ہو اس کے الٹ ہو جائے. تو وہ دوبارہ سے اپنی عاجزی پہ آتا ہے, زمین پہ پاؤں لگنے لگتے ہیں. وہ اپنے بندوں کی عزت کرواتا ہے، بندوں کے درمیان ان کو عزت عطا کر دیتا ہے. سڈنلی کوئی ایسا واقعہ درمیان میں پیش آ جائے گا کہ وہی لوگ جو اسے ڈھک ڈھک کے سلام کرتے تھے اس پر تھوکنے لگتے ہیں. ہوتا ہے یہ، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ انسان میں تکبر نہ آنے پائے، اس کا دوست ایک ایسے کام سے بچ جائے جو رب کو قطعی طور پر پسند نہیں، جو تمام علم کو تمام مقامات کو کھا جاتا ہے. تو رب بچاتا ہے. تو وجہ اللہ کے بارے میں بھی کبھی آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ اسے آپ کے دلوں کا حال پتہ چل جائے گا، صرف وہاں تک جان پائے گا جہاں تک رب دکھانا چاہے گا، اس سے آگے اس کی مجال نہیں. اس کی دعا وہیں تک قبول ہوگی جب جہاں تک رب چاہے گا، اس سے آگے اس کی مجال نہیں کہ آنکھ اٹھا جائے. صاحب عمر کی کہی بات اسی وقت تک پوری ہوگی جب تک رب چاہے گا، کیونکہ اسی کے رحمتیں ہیں، اسی کے عطا کردہ تصرفات ہیں اس کے. رب جب چاہے ان چیزوں کو واپس لے لے، کوئی پر نہیں مار سکتا. تو بھائیو، ولی اللہ آپ سے بھی زیادہ مجبور انسان ہے، یہ میں عرض کر دوں آپ سے، کبھی اس کو اپنے سے سپیریئر مت جانیے. نہیں، وہ تو بیچارہ آپ سے بھی کیا گزرا ہے، ہر لمحے اللہ کے چھینٹے کھاتا رہتا ہے، آپ زیادہ مزے میں. کہاں بیچارے شہباز لال قلندر صاحب کو آپ نے غائب دان بنا دیا. غائب دان تو صرف رب ہے. بڑائی کے بارے میں جس طرح سے کسی صاحب نے صرف ایک جملہ کہہ کے جھگڑے ہی سارے ختم کر دیے تھے، قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ ہوئی، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جھگڑا ہی ختم ہو گیا. جناب، یہ بی بی صاحبہ کے بارے میں جو لکھا ہے اور ڈیٹیل میں کیا ہے، میں نے تمہیں پڑھا، ایک نظر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہے کیا. بی بی صاحبہ کا ایک کرامت بی بی صاحبہ کی میں عرض کر دوں آپ سے، جو شاید آپ میں سے کسی کو معلوم نہ ہو. بی بی صاحبہ کی ایک کرامت یہ ہے، ہر اس غزوہ میں اور ہر اس لڑائی میں جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ بی بی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اس میں دشمن کا نقصان اس قدر ہوا کہ وہ ٹوٹل بربادی تک، ٹوٹل ڈسٹرکشن تک گیا ہے دشمن. ایسے بہت سے غزوات ہیں اور لڑائیاں ہیں جس میں بی بی صاحبہ تشریف لے گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ، یا یوں کہ یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بی بی صاحبہ کو اپنے ساتھ لے گئے. ان تمام غزوات میں دشمنوں کا وہی حال ہوا جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کی ایک بہترین مثال جنگ خندق ہے، غزوہ خندق جو ہے. غزوہ خندق میں بی بی صاحبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ تھیں اور آپ کا قیام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خیمے میں رہا، اور اس میں کفار کا جو حشر ہوا وہ آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا. تو بھائی، بی بی صاحبہ کی جن کی عظمت ایسی ہے کہ صرف ان کی موجودگی دعا نہیں، آپ کا فرمانا اس میں شامل نہیں ہے، آپ کی دعا اس میں شامل نہیں تھی، صرف موجودگی کی برکت یہ تھی کہ دشمن تہس نہس ہو گئے. تو ان کی بڑائی کے بارے میں کوئی کیا لکھے گا حضور؟ ان کی تو بڑائی یہ ہے، اتنی بڑی ہے کہ کم از کم میں اپنے بارے میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں بی بی صاحبہ کا نام نہیں لے سکتا، کیونکہ میری زبان ناپاک ہے اتنے بڑے نام کو لینے کے لیے. میں یہ عرض کر دوں آپ سے، اس لیے میں آپ کا نام کبھی نہیں لے سکتا. بی بی صاحبہ کہہ دوں، اس گستاخی کے لیے بھی میں معافی کا خواہشگار ہوں بی بی صاحبہ کے حضور، کہ میں بی بی صاحبہ انہیں کہہ رہا ہوں. اتنی عظیم ہیں، اتنی بڑی ہیں، ان کا تو نام ہی نہیں لیا جا سکتا بھائی، کم از کم میری زبان تو ناپاک ہے ان کے نام کو لینے کے لیے، تو ان کی عظمت پر کوئی کیا لکھے گا یہ بتائیے؟ ان کی تو عظمت یوں ہی بیان ہو سکتی ہے کہ آپ بی بی صاحبہ ہیں، بس اس سے بڑھ کر میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہ تو بی بی ہیں۔ میں نے بی بی صاحبہ کے بارے میں عرض کر دیا، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ بی بی صاحبہ کا نام لینے اور نام لکھنے سے احتیاط کیجیے، نہ لکھا کیجیے، زیادہ سے زیادہ بی بی صاحبہ کہا جا سکتا، اس سے زیادہ نہیں، میں تو نہیں کہہ پاتا۔